بدھ یکم اگست، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ الیکشن 2018 میں دھاندلی اور پری پول انجینئرنگ جیسے الزامات پر متفق ہونے کے باوجود پی ٹی آئی مخالف جماعتیں کوئی مشترکہ لائح عمل کیوں اختیار نہیں کر پا رہی؟
پیپلز پارٹی ایجیٹیشن کے حق میں نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان شاید اس کے حق میں ہیں، خود پی ایم ایل این جو ہے وہ ڈبل مائنڈیڈ ہے اس معاملے میں۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں 25 جولائی کے انتخابات کے بعد اکثریت پانے والی جماعت تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ آزاد امیدواروں کو ساتھ ملانے کے بعد مرکز اور پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے مطلوبہ سیٹیں جوڑ چکی ہے۔ دوسری جانب سیاسی جماعتیں کسی متحدہ اپوزیشن محاذ یا لائے عمل پر اب تک متفق ہوتی دکھائی نہیں دے رہیں۔ دینی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل کی نئی پارلیمان میں حلف نہ اٹھانے جیسے مسئلے پر بھی کوئی اتفاق دکھائی نہیں دیا۔ پاکستان میں نجی ٹی وی چینل کے معروف اینکر، صحافی اور تجزیہ کار حامد میر تسلیم کرتے ہیں کہ اختلافات موجود ہیں۔
تین بڑی پارٹیاں ہیں، ایک مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، ایم ایم اے ہیں، ان کے درمیان کچھ چھوٹے چھوٹے امور پہ اختلاف ہے، لیکن اگر آپ الیکشن ہار جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے اب حلف نہیں لینا۔ جا کے میرا خیال ہے کہ ان کی تجویز کو نہ تو پیپلز پارٹی نے تسلیم کیا ہے، نہ ہی پی ایم ایل این نے تسلیم کیا ہے۔ خود ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی یہ رائے ہے کہ آپ بائی الیکشن لڑ کے اسمبلی میں آنے کی کوشش کریں۔ اب مولانا فضل الرحمان کو زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے کنونس کر لیا ہے، اور سراج الحق صاحب بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو تجویز ہے وہ اب خود اس پر قائم نہیں ہے۔
انتخابات کے بعد کی صورتحال پر تفصیلی بحث ہمارے پروگرام میں ہمارے پروگرام سربین میں سن سکتے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمین کی دوہری شہریت سے متعلق مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت عظمیٰ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو بیرون ملک ملازمت کے لیے جاری کیے گئے این او سی کا جائزہ لے گی۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ کیسے ایک سابق آرمی چیف کو مدت ملازمت پوری ہونے کے فوری بعد بیرون ملک کسی دوسری نوکری کے لیے این او سی جاری کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری ملازمت کے لیے 2 سال کا عرصہ گزارنا ضروری ہے۔ عدالت نے فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شجاع پاشا کے بیرون ملک ملازمت پر بھی حیرانگی کا اظہار کیا اور کہا کہ کیسے وہ اتنے حساس ادارے میں کام کرنے کے بعد دبئی میں کسی دوسرے ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے سیکرٹری دفاع سے استفسار کیا کہ فوج میں کتنے ایسے افراد ہیں جو دوہری شہریت کے حامل ہیں، جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ فوج میں ایسا ایک بھی شخص نہیں ہے جو دوہری شہریت کا حامل ہو۔
پاکستان کی سپریم جوڈیشل کونسل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی پر عدالتی معاملات میں مداخلت کا الزام عائد کرنے پر انہیں اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے چند روز قبل راولپنڈی بار سے خطاب کے دوران آئی ایس آئی پر الزام عائد کیا تھا کہ اس ادارے کے اہلکار نہ صرف عدالتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں بلکہ مختلف مقدمات میں اپنی مرضی کے بینچ بنوا کر اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے لیتے ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے چکوٹی سے سامان سے لدے کئی ٹرک ہر منگل سے جمعے کے درمیان انڈیا کے شہر اوڑی کے قریب ٹریڈ فیسیلیٹیشن سینٹر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ سینٹر 10 سال قبل قائم ہوا تھا اور اس کے ذریعے ہونے والی تجارت ریکارڈ رقم کو پہنچ چکی ہے۔ سرحد پار تجارت سے جڑے لوگ اسے خوش آئند قرار دیتے ہیں۔
ابھی تک اس کو 10 سال پورے ہونے کو آ رہے ہیں لگ بھگ، اور جس میں تقریباً ہم نے 5,000 کروڑ جو ہے وہ ابھی اس کا 10,000 میں ٹرن اوور ہم نے جو ہے وہ کراس کیا ہے۔
پڑھے لکھے نوجوانوں کو کافی روزگار ملا اس سے، یہاں ٹریڈ چلنے سے کافی کام بڑھ گیا، کافی روزگار بڑھ گیا لوگوں کا، کافی ہزاروں لوگ اس میں ایڈجسٹ ہو گئے۔
ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو، دو ملکوں کے درمیان دوستی ہو جائے اور یہ ٹریڈ جو ہے ایک بریج کا کام کرے، ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے۔
ایران نے امریکہ سے مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوامی توجہ حاصل کرنے والے حربے اور دھمکیاں نہیں چلیں گی۔ تفصیل ظفر سید سے۔
ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کل رات ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایران اور امریکہ نے 2 سال تک یورپی یونین، روس اور چین کے ساتھ بات چیت کی تھی اور ایک غیر معمولی کثیر الجہتی معاہدہ کیا تھا۔ یہ جوہری معاہدہ فعال اور مؤثر ہے، امریکہ اس معاہدے سے نکلنے کے لیے خود ذمہ دار ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی رہنماؤں سے بغیر شرائط کے ملاقات کی پیشکش کی تھی، جس کے بعد ایرانی صدر کے مشیر حامد ابو طالبی نے کہا تھا کہ جوہری معاہدے میں واپسی اور ایرانی حق خود ارادیت کو تسلیم کرنے کے بعد ہی ملاقات کی راہ ہموار ہو سکے گی۔
بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے چند علاقوں میں آمد و رفت کے راستے اسکول اور کالجوں کے ہزاروں طلبہ کی جانب سے جاری احتجاج کے باعث بند ہیں۔ طلبہ کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ پیدل چلنے والوں کے لیے سڑکوں کو محفوظ بنائیں۔ اتوار کے روز دو مسافر بسوں کے درمیان ریس لگانے کے باعث دو نوجوان بس کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئے تھے۔ مظاہرہ کرنے والے طلبہ کی جانب سے بسوں کو روک کر ان کے ڈرائیونگ لائسنسز چیک کیے جا رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ عالمی طبی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ بچے کی صحیح نشو و نما کے لیے ابتدائی عمر کے ابتدائی دو برس کے دوران ماں کے دودھ سے بہتر کوئی خوراک نہیں ہے۔ پاکستان میں شیرخوار بچوں کو ماں کا دودھ پلانے کا رجحان کتنا ہے، اس پر تفصیل سے بات ہوگی پروگرام میں آگے چل کر۔ پہلے سیربین کا اہم موضوع جو پاکستان میں انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے متعلق ہے۔ اگرچہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمان میں سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں کر سکی ہے، مگر دوسری جماعتیں بظاہر سیاسی سونامی کا شکار نظر آ رہی ہیں، کیونکہ دھاندلی کے الزامات اور نتائج کو مسترد کرنے کے ایک ہفتے بعد بھی وہ کسی ایک نقطے یا لائحہ عمل پر متفق نہیں ہو سکی ہیں۔ دینی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل کے نئے پارلیمان میں حلف نہ اٹھانے جیسے موقف پر بھی کوئی اتفاق نہیں نظر آ رہا۔ اطلاع ہے کہ یہ جماعتیں کل یعنی جمعرات کو ایک مرتبہ پھر کسی متفقہ احتجاجی منصوبے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ اسلام آباد سے نمہ نگار خدا نور ناصر کی رپورٹ۔
حالیہ انتخابات کے فوراً بعد بظاہر عجلت میں طلب کی گئی کل جماعتی کانفرنس اتنی ہی جلدی میں بغیر کسی فیصلے کے ختم ہو گئی۔ متحدہ مجلس عمل کے سربراہ مولانا فضل الرحمان حلف نہ اٹھانے کی تجویز پر قائم ہیں اور ریاستی اداروں سے مبینہ دھاندلی کی وضاحتیں طلب کر رہے ہیں۔
ہم اس الیکشن کو اور اس مینڈیٹ کو عوام کا مینڈیٹ نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو عوام کے مینڈیٹ پر ایک ڈاکہ سمجھتے ہیں۔
مسلم لیگ نون نے حلف نہ لینے کی تجویز کی مخالفت کر دی اور پیپلز پارٹی پہلے دن سے الگ الگ رہنے کی کوشش میں مصروف دکھائی دیتی ہے۔ آخر نئی ممکنہ حزب اختلاف اتنے منقسم کیوں ہیں؟ معروف اینکر حامد میر سے جب ان جماعتوں کے اختلافات کے بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا،
دو تین بڑی پارٹیاں ہیں، ایک مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، ایم ایم اے ہیں، ان کے درمیان کچھ چھوٹے چھوٹے امور پہ اختلاف ہے، لیکن اگر آپ الیکشن ہار جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے اب حلف نہیں لینا۔ جا کے تو میرا خیال ہے کہ ان کی تجویز کو نہ تو پیپلز پارٹی نے تسلیم کیا ہے، نہ ہی پی ایم ایل این نے تسلیم کیا ہے۔ خود ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی یہ رائے ہے کہ آپ بائی الیکشن لڑ کے اسمبلی میں آنے کی کوشش کریں۔ تو اب مولانا فضل الرحمان کو زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے کنونس کر لیا ہے، اور سراج الحق صاحب بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں۔
پاکستان مسلم لیگ نواز 64، پیپلز پارٹی 43، متحدہ مجلس عمل 12، اے این پی ایک نشست کے ساتھ اپوزیشن میں پیش پیش ہوں گی۔ یہ ساری جماعتیں اگر ایک ساتھ ہو جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمان میں ٹف ٹائم دے سکتی ہیں، لیکن ابھی تک حزب اختلاف کی ایوان کے اندر یا باہر کی اسٹریٹجی کوئی زیادہ واضح نہیں۔
تاہم الیکشن کمیشن نے کسی بھی دھاندلی کے تاثر کو رد کرتے ہوئے شکایتیں قانونی طریقے سے دائر کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری بابر یعقوب نے بتایا،
تمام کامیاب اور ہارنے والے امیدواروں سے توقع رکھتا ہے کہ وہ عوامی رائے کا احترام کرتے ہوئے انتخابی نتائج کو نہ صرف تسلیم کریں بلکہ جمہوری عمل کے تسلسل کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتے رہیں۔
مسلم لیگ نون پر 2008 کی پارلیمان میں فرینڈلی اپوزیشن، جبکہ پیپلز پارٹی پر 2013 کی پارلیمان میں یہ کردار ادا کرنے کا الزام رہا ہے۔ کیا نئی پارلیمان میں بھی فرینڈلی اپوزیشن ہی دیکھنے کو ملے گی یا ایک منقسم حزب اختلاف کا امکان زیادہ ہے؟ بظاہر دونوں ہی امکانات تحریک انصاف کی آئندہ حکومت کے لیے مثبت دکھائی دیتے ہیں۔ خدا نور ناصر، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
انتخابات میں دھاندلی کا الزام تو مختلف جماعتیں لگا رہی ہیں، مگر سب کی بولی الگ الگ ہے۔ مثلاً عوامی نیشنل پارٹی یا اے این پی کے سربراہ اسفندیار ولی خان کا کہنا ہے کہ پختون قیادت کو ایک منصوبے کے تحت پارلیمان سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے اے این پی کے مرکزی رہنما افراسیاب خٹک سے پوچھا کہ ان کے رہبر نے یہ بات، یہ الزام کس بنیاد پر لگایا ہے؟
جی، انہوں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ نظر ڈالیں تو ایک تو انتخابات جو تھے ان میں دھاندلی کے بہت بڑے ثبوت اور شواہد سامنے آئے ہیں، خصوصاً یہ جو شام کو پولنگ ایجنٹس کو نکال کے گنتی کا عمل جو کیا گیا، اور پری پولنگ کو اگر چھوڑ بھی دیں تو یہ جو پولنگ کے دن بھی بہت بڑی دھاندلی۔ پھر اس میں پیٹرن یہ نظر آیا کہ جو پشتونخوا میں یا بلوچستان میں واس لیڈر تھے ان کو جس طرح سے باہر رکھا گیا ہے، جس میں آپ شروع کریں جیسے اسفندیار ولی خان صاحب خود، اس کے بعد پھر آفتاب خان شیرپاؤ، اس کے بعد پھر آپ محمود خان اچکزئی، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان اور سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے، اسی طرح سے یہ ان کی دوسرے درجے کی جو لیڈرشپ تھی ان کو بھی بہت اکثریت کو جس طرح سے ہروایا گیا۔ تو اس طرح سے یعنی پی ٹی آئی کو ایک طرح سے اجارہ داری سونپنے کا پروگرام اس کے پیچھے نظر آیا پشتون بیلٹ کے اندر۔
لیکن افراسیاب خٹک صاحب، جو نام آپ نے گنوائے ہیں، ظاہر ہے ان کے مقابلے میں جو لوگ جیت کر آئے ہیں پی ٹی آئی سے یا کسی اور جماعت سے، وہ بھی تو پختون ہیں، وہ بھی تو پشتو بولنے والے ہیں، وہ بھی تو لسانی طور پر، نسلی طور پر وہی لوگ ہیں، پھر یہ اعتراض کیوں؟
میں نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ پشتو بولنے والے نہیں ہیں، یہ تو میں نے نہیں کہا جناب۔ میرا کہنا یہ تھا کہ یہ جو لیڈروں کے میں نے نام لیے ہیں، ان کے مثلاً صوبائی خود مختاری پہ ان کے کچھ نظریات ہیں، ان کے افغانستان کے مسئلے پہ کچھ نظریات ہیں، سیاسی نظریات کی بات میں کر رہا تھا۔
نہیں، لیکن جی اسفندیار ولی خان صاحب کو تو کہنا ہے کہ پشتون قیادت کو، پشتون لیڈرشپ کو اسمبلی میں آنے سے روکا گیا، تو ممکن تو یہ ممکن ہے نا کہ جو ووٹر ہے وہاں کا، وہ اب اس لیڈرشپ سے، اس قیادت سے مایوس ہو گیا ہو اور وہ نئی قیادت کی تلاش میں ہو۔
جی، گزارش یہ ہے کہ یہ جو میں نے نام دیے ہیں، یہ ایسی پارٹیاں ہیں، مثلا افغانستان میں طالبان کی حکومت کے شاید یہ سب لوگ حق میں نہیں ہیں، اور یہاں پہ ہمارے ہاں جو لوگ افغان پالیسی کو ہینڈل کر رہے ہیں وہ طالبان کے حامی ہیں۔ تو اس کو آسان بنانے کے لیے، یہاں کے پشتونوں کو سیاسی طور پہ نیوٹرلائز کرنے کے لیے ایک انجینئرنگ ہوئی ہے، سیاسی انجینئرنگ ہوئی ہے، اور اس کا ثبوت یہی جو میں نے عرض کیا۔
نہیں، وہ تو ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں، لیکن یہ خاص طور پہ جو یہ کہا جا رہا ہے آپ کی طرف سے، آپ کی جماعت کی طرف سے، کہ پشتون لیڈرشپ کو روکا گیا ہے، یہ بات کچھ ذرا سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ جو مقابلے میں آئے وہ بھی تو پشتون ہی آئے ہیں۔
جی دیکھیں، یہ اصل میں جو پشتونوں کے سیاسی مفادات کی بات ہے، اس کی بنیاد پہ ہم بات کر رہے ہیں نا جی۔ وہ تو قیوم خان بھی ہمارے اوپر بادشاہی کرتا رہا، اس نے سینکڑوں پشتونوں کو مارا، اور اس کے ساتھ بھی پشتون ہی تھے جو مسلم لیگ کے نام پہ ہمارے صوبے میں ون یونٹ میں پھر بعد میں لے جایا گیا۔ یہ سب چیزیں کرنے والے ایسے نہیں تھے کہ سب غیر پشتون تھے، اصل بات یہ کہ سیاسی مفادات کے لحاظ سے جو لیڈر سے، خصوصاً میرے خیال میں اس کا بڑا تعلق افغانستان کے سیاست سے ہے، کیونکہ وہاں پہ طالبان کو مسلط کرنے کی جو کوشش ہے اس میں جو لوگ آڑے آتے تھے ان کو سیاسی انجینئرنگ کے ذریعے راستے سے ہٹایا گیا۔
جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی، میرا ان کے بارے میں بالکل یہی خیال ہے، کیونکہ وہ گلبدین ایک پتیار افغانستان میں ہیں، اور سیاسی وقت سب چاہیں گے کہ گلبدین ایک پتیار الیکشن لڑ کے وہاں پہ کامیاب ہو جائیں، نہ کہ طالبان جا کے بندوق ان کے سر پر بھی رکھیں اور ان کو بھی خدا نہ خاصہ نقصان پہنچے۔
یہ تھے اے این پی کے مرکزی رہنما افراسیاب خٹک۔ اور اب ذرا پنجاب میں بچھنے والی سیاسی بساط پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز ایک طرف تو دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے، دوسری جانب ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ اسی تناظر میں میں نے صحافی اور سیاسی تجزیہ نگار عارف نظامی سے پوچھا کہ کیا دوبارہ گنتی سے پی ایم ایل نواز کو فائدہ ہوگا؟
میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بہت بڑا فرق پڑے گا،
مارجنل فرق پڑے گا. مثلا اس طرح لاہور میں عمران خان صاحب نے اپنی سیٹ چھوڑ دی ہے, تو وہ وہاں ویسے بھی اگر جو بھی فیصلہ ہو وہاں پہ الیکشن تو دوبارہ ہوگا.
سوائے پی ٹی آئی
اور بات ہے کہ سوائے یہ کہ اگر خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہ ریکارڈ مجید جائیں تو وہ الگ مسئلہ ہے.
اچھا, سوائے پی ٹی آئی کے باقی صرف مسلم لیگ نواز ہی نہیں ہے, دوسری جماعتیں بھی الزام لگا رہی ہیں کہ ریگنگ ہوئی ہے ووٹوں میں, ووٹنگ کے دوران.
یہ تو کچھ تو ہمارا کلچر ہے, لیکن کچھ یہ ایک قسم کا نیریٹو تو بن گیا. مثلا پیپلز پارٹی جس کو اس نے گین کیا ہے الیکشن میں پرسنٹیج آف ووٹ کے حوالے سے بھی اور سیٹ کے حوالے بھی مارجنلی گین کیا ہے, وہ بھی یہی کہہ رہی ہے. حتیٰ کہ جو ایسی پارٹیاں جو اسٹیبلش کہا جاتا ہے کہ لانچ کی, جس طرح مثلا تحریک لبیک پاکستان جو ہے, ٹی ایل پی جو ہے, وہ کہہ رہی کہ ہم یوم احتجاج بنائیں گے, ہم میڈیٹیشن کریں گے, ہم دھاندلی ہوئی ہے. اگرچہ انہوں نے جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق انہوں نے جو ان کا جو رول تھا وہ ادا کیا ہے, کہ میرے خیال سے کم از کم 7-8-10 سیٹیں ایسی ہیں جس پہ انہوں نے پی ایم ایل این کے ووٹ کاٹے, اور یہی ان کا مقصد تھا.
تو ایسی صورتحال میں کیا یہ جماعتیں جو اس طرح کے الزام لگا رہی ہیں وہ یکجا ہو کر کسی ایک نقطۂ نظر پر اکٹھا ہو کے کوئی تحریک چلا سکتی ہیں, جس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا 1977 میں چلائی تھی؟
اس پہ اس کے اقدامات مجھے معدوم لگتے ہیں, اس کے امکانات جو ہیں, کیونکہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایجیٹیشن کے حق میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم آئینی جدوجہد کریں گے. مولانا فضل الرحمان شاید اس کے حق میں ہیں. خود پی ایم ایل این جو ہے وہ ڈبل مائنڈیڈ ہے اس معاملے میں کہ آیا ایجیٹیشن کرنی چاہیے یا نہیں. اگرچہ دیکھا جائے تو اس معاملے میں اگر ایجیٹیشن کا کوئی لوکس ہیڈ بنتا ہے تو وہ پی ایم ایل این کا ہے, کیونکہ دیکھے نا کانسولیشن پرائز پی 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 کو بھی مل گیا کہ ان کی سندھ میں اچھی اکثریت آ گئی ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کی تو پہلے حکومت تھی, وہ اب دوبارہ وہاں پہ حکومت بنائیں گے, فیڈرل اور پنجاب لیول پہ بھی ان کا ہے. تو اس میں جو لوزر ہے سب سے بڑا وہ تو پی ایم ایل این ہے. تو لیکن ان کی اپنی جو وہ پارٹی آف ایجوٹیشن تو کبھی رہی نہیں, تو میری اپنے خیال میں کو وہ ایجوٹیشن تک نوبت نہیں جائے گی.
تو ایجوٹیشن تک آپ کہہ رہے ہیں نوبت نہیں جائے گی, اور بظاہر یہ لگ بھی رہا ہے کہ مختلف پارٹیاں اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف سمتوں میں جا رہی ہیں. کیا اس میں ان قوتوں کا خوف تو نہیں ہے جن کو پی ایم ایل این کے قائد نواز شریف خلائی مخلوق کہتے رہے ہیں؟
جی, یہ بھی چیز ہے. یہ دیکھے نا, ان کا ایک گہرا سایہ تو ہے ان الیکشنز پہ, اسی لیے ان الیکشنز کو مشاہد صاحب نے ڈرٹیس الیکشن کا, شاید میں ڈرٹیس تو نہیں کہوں گا لیکن ٹینٹڈ یقیناً ہے یہ, کہ اگر جو یعنی جو پولنگ کے دن کہتے ہیں کہ بائی اینڈ لارج کوئی سارا کچھ ٹھیک تھا نائلی کے علاوہ, یا کچھ جگہ پہ کچھ انسیڈنٹس آئسولیٹڈ, لیکن جو کچھ الیکشن سے پہلے ہوا وہ تو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی.
یہ تھے صحافی اور سیاسی تجزیہ نگار عارف نظامی, جن کا کہنا تھا کہ پاکستان کے انتخابات پر مبینہ خلائی مخلوق کا گہرا سایہ ہے. اور پنجابی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی انتخابی کارکردگی کے بارے میں میں نے پی 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 پنجاب کے صدر قمر زمان قائرہ سے پوچھا کہ انہیں پنجاب میں اپنی جماعت کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے.
پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس اگر ماضی کے حوالے سے دیکھا جائے تو 2013 کے مقابلے میں بہتر رہی, ووٹ ہمیں ہماری سیٹس کا انکریز ہوا, لیکن یہ کوئی بڑا انکریز نہیں ہے, بڑا سیریس ہمارے لیے کنسرن ہے. اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں ان ورڈز دیکھ کے اپنی پالیسیز کو, اپنے آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو بڑا سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے, اور فیڈرز کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اب پیپلز پارٹی اپنے مینیفیسٹو اور اپنی آرگنائزیشن کو بھرپور توجہ دے گی, اس پہ ضرور کام کرے گی.
تو کیا ایسی چیز آپ کو نظر آتی ہے اپنی پارٹی کے اسٹرکچر میں اور مینیفیسٹو میں, جس کی وجہ سے جو صوبہ جہاں پیپلز پارٹی کو بہت مقبولیت حاصل تھی ایک زمانے میں, وہ بتدریج کم ہوتے ہوتے تقریباً وائپ آؤٹ ہو گئی ہے؟
جی اگر آپ سیٹوں کے حوالے سے وائٹ پالس کریں تو شاید ماضی میں یہ زیادہ ریلیونٹ ہوتا کیونکہ ہماری 3 سیٹیں تھیں اس وقت 6 ہیں, لیکن اس کے باوجود 142 میں سے 141 میں سے 6 سیٹیں آنا یہ بڑا سیریس ایشو ہے. 5% پہ ہم آ گئے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مشکل اوقات جماعتوں کی 47 میں آ جاتے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی بیڈ پہ چل رہی ہے. ہمارے ساتھ میڈیا نے بھی جو سلوک رکھا, جو مختار چودھری نے رکھا, اور اس دفعہ بھی جو میڈیا کا ویو رہا کہ دو جماعتیں اس کو کافی عرصہ ہیمر کیا گیا. صرف آپ کے علم ہی ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں اس الیکشن کے رزلٹ کو مسترد کر رہی ہیں بشمول ہماری جماعت کے, لیکن ہیونگ سیڈ دس میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو ابھی بھی اپنے آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے اوپر اپنے کیڈر کی طرف واپس جانے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے.
اچھا, آپ کا ظاہر ہے کہ پنجاب میں ووٹ بینک تھا, ایک اچھی خاصی تعداد تھی آپ کے حامیوں کی, آپ کے ووٹرز کی, وہ کہاں چلے گئے, وہ کن جماعتوں کو گئے ہیں وہ لوگ؟
یہ اس کی پیور میپنگ تو ممکن نہیں ہے, لیکن نیچرلی جو جماعت نئی اٹھ کے سامنے آئی ہے اس کی طرف زیادہ لوگ گئے ہیں. اس الیکشن کے اندر ایک نیا فینومینا لبیک کی صورت میں اور مذہبی جماعتوں کی صورت میں بھی آیا ہے, لیکن ہمارا ووٹ بائی لارج پی ٹی آئی کی طرف گیا کیونکہ وہ اینٹی نواز تھا, اینٹی مسلم لیگ تھا, اور ایک نئی جہد کی طرف ان کی توجہ دلائی گئی کہ لوگوں کو ادھر ادھر ڈائیورٹ کیا گیا کہ شاید وہ بہتر ووٹ یا بہتر پرفارم کریں گے. چلے, لوگوں کو مسلم لیگ کی پرفارمنس بھی سمجھ آ گئی اور اب پی ٹی آئی کی پرفارمنس بھی لوگ دیکھ لیں گے, تو انشاءاللہ ہمارے جو نئے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ ان دا مین ٹائم اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے کام کریں گے, اور انشاءاللہ اگلے الیکشن میں ہم بہتر پرفارم کریں گے.
تو اس ووٹ بینک کو واپس لانے کے لیے آپ کے پاس کوئی حکمت عملی موجود ہیں؟
میں نے اس کا جواب دیا آپ کو کہ ہم اپنے آرگنائزیشنل ایز ویل ایز فلوسافیکل اسٹرکچر کے اوپر کام کریں گے اور انشاءاللہ بہتر پرفارم کریں گے.
پی 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 پنجاب کے صدر قمر زمان قاہرہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت پنجاب میں پیپلز پارٹی پر کڑا وقت ہے. اب بات کرتے ہیں شہری سندھ کی, جہاں ایک وقت کی مقبول جماعت ایم کیو ایم یا متحدہ قومی موومنٹ کو پی ٹی آئی نے حالیہ انتخابات میں خاصی زک پہنچائی ہے. میں نے تجزیہ نگار ڈاکٹر توصیف احمد سے پوچھا کہ کیا ایم کیو ایم اب تقریباً ختم ہو گئی ہے؟
نہیں, دیکھیے ایم کیو ایم ختم تو نہیں ہوئی. اردو بولنے والوں کی جو مایوسی اور محرومیاں ہیں وہ ایم کیو ایم سے وابستہ ہے, مگر ایم کیو ایم میں تقسیم, اس کے قائد الطاف حسین کے میڈیا کے استعمال پہ پابندی, ان کی طرف سے بائیکاٹ, اور ان کے درمیان گروہ بندی, اور سب سے بڑی یہ کہ جو فوج کا آپریشن ہے اس کی وجہ سے اس کی وہ طاقت نہیں رہی. پھر عمران خان نے نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا, تو جس کے نتیجے میں اس کا ووٹ بینک اس کے قیام کے بعد سے پہلی دفعہ سخت متاثر ہوا ہے. تو یہ اس کے چیلنجز ہیں, مگر کراچی کے جو حالات ہیں اور جو اردو بولنے والوں کے مسائل ہیں اس میں انہیں مستقل جماعت کی تو ضرورت ہے, کیونکہ جماعت اسلامی کو مسترد کر چکے ہیں, پیپلز پارٹی انہیں اون نہیں کرتی. عمران خان کا تو یہ وقتی معاملہ ہے, ابھی تک تو ان کی تنظیم بھی نہیں ہے, تو ایم کیو ایم کے لیے مواقع تو ہیں کہ وہ ایک اربن پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ابھرے. اگر وہ اس پہ کام کریں تو ان کے لیے ایک بڑی جگہ رہے گی کراچی اور حیدرآباد کے لیے.
ڈاکٹر صاحب, اگر ایم کیو ایم, آپ نے ذکر کیا کہ الطاف حسین, ظاہر ہے ان پہ پابندی ہے میڈیا میں, اور اس کے علاوہ انہوں نے بائیکاٹ بھی کر دیا تھا ان انتخابات کا, اگر کسی طرح ایم کیو ایم پھر سے منظم ہو جاتی ہے ان کی قیادت میں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ شہری سندھ میں یہ جماعت پھر سے ایک مقبول جماعت بن کر ابھرے گی؟
جی دیکھیے, اگر الطاف حسین کی قیادت میں ایم کیو ایم دوبارہ منظم ہو جاتی ہے تو ایک پھر دوبارہ شہری علاقوں میں ایک مضبوط گروپ کے طور پہ ایم کیو ایم ابھرے گی. کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, نوابشاہ اور سکر کے شہری علاقوں کے لوگ انہی کے ساتھ ہیں اور وہیں جائیں گے, اور پھر ایک مضبوط گروپ ہوگا. اب اس کی کیا شکل ہوگی, کیا یہ ممکن ہے, پاکستان کی فوج اجازت دے گی, یہ سارے سوالات ہیں. اب تک جس طرح کا سیاسی ماحول ہے اس میں نہیں لگتا کہ الطاف حسین کو قیادت کرنے کی اجازت دی جائے گی. تو اب ایم کیو ایم پاکستان, ایم کیو ایم والوں کے اوپر ہے کہ اپنے اختلافات ختم کریں اور ایک اربنائز مڈل کلاس کی پارٹی کے طور پہ ابھرے, اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے اپنی تقسیم کی وجہ سے بھی، اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بھی، اور پھر ایم پی ایم تو ایسے حالات میں ہے کہ اسے ہر صورت میں اسٹیبلشمنٹ میں کہنے پہ جانا ہے، ظاہر ہے وفاق میں وہ عمران خان کا حصہ بنے گی اور عمران خان کی پارٹی نے اسے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، دن میں وہ پیس پارٹی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتی، یہ تو اس کے لیے بہت زیادہ چیلنجز تو ہیں، جس میں سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اپنے خامیوں کو کس طرح منظم کریں، مگر اس کے لیے مواقع موجود ہیں، اب یہ حالات اور ان کی حکمت عملی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کی ڈاکٹرائن بتائے گی کہ ایم پی ایم کے تک آگے بڑھ سکتے۔
یہ تھے تجزیہ نگار ڈاکٹر توصیف احمد۔ سیروین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا، بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
کھیلوں کے حوالے کے ساتھ،
انگلینڈ اور بھارت کے درمیان 5 ٹیسٹ میچوں کی سیریز آج شروع ہو گئی ہے اور دونوں ٹیمیں ایجبیسٹن میں پہلے ٹیسٹ میچ میں مد مقابل ہیں۔ انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ٹیسٹ میچ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انگلینڈ کا 1000واں ٹیسٹ میچ بھی ہے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی کا کہنا ہے کہ انہیں اس سیریز میں خود کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ 4 سال پہلے انگلینڈ میں کھیلی گئی سیریز میں صرف 134 رنز کی ناکام بیٹنگ پرفارمنس کے بعد اس مرتبہ کوہلی سے بے پناہ توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں۔ جنوبی افریقہ اور سری لنکا کے درمیان دمبولا میں کھیلے جانے والے دوسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ کو جیتنے کے لیے 245 رنز کا ہدف ملا ہے۔ سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں پر 244 رنز بنائے، جس میں ڈک ویلا اور کپتان اینجلو میتھیوز کی نصف سینچریاں شامل تھیں۔ ویسٹ انڈیز نے بنگلہ دیش کو پہلے T20 انٹرنیشنل میں ڈک ورتھ لوئس قانون کے تحت 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بنگلہ دیش نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹوں پر 143 رنز بنائے، جواب میں ویسٹ انڈیز نے 9.1 اوورز میں 3 وکٹوں پر 93 رنز اسکور کیے۔ آندرے رسل نے 3 چھکوں اور 3 چوکوں کی مدد سے 35 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے۔ سابق عالمی نمبر 1 سرینا ولیمز کو اپنے کریئر کی بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کیلیفورنیا میں ہونے والے ٹینس ٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ میں انہیں برطانیہ کی یوہانا کونٹا نے 6-1 اور 6-0 سے شکست دے دی۔ سرینا ولیمز اپنے 23 سالہ کریئر میں اس سے پہلے کبھی 2 سے کم گیمز جیتے بغیر نہیں ہاری تھی۔ لندن میں جاری خواتین ہاکی ورلڈ کپ کے 2 کوارٹر فائنلز آج کھیلے جا رہے ہیں۔ آسٹریلیا کا مقابلہ ارجنٹائن سے ہوگا، جبکہ اسپین کی ٹیم جرمنی کے مد مقابل ہوگی۔ اس سال انگلش فٹ بال سیزن میں مینیجرز اور کوچز کو ٹیکنیکل ایریا میں نامناسب رویہ اختیار کرنے پر ریڈ اور یلو کارڈز دکھائے جائیں گے۔ اس سے پہلے انہیں صرف وارننگ دی جاتی تھی اور اسٹینڈ میں بھیج دیا جاتا تھا۔
کھیلوں کی تازہ ترین خبریں آپ نے عبدالرشید شکور سے سنی۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے بعد پی ٹی آئی کو اب حکومت سازی کے لیے کون سا بڑا چیلنج درپیش ہے؟ تفصیل ذرا دیر میں۔ یہاں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش ظفر۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران کہا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو بیرون ملک ملازمت کے لیے جاری کیے گئے این او سی کا جائزہ لیا جائے گا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو آئی ایس آئی پر عدالتی معاملات میں مداخلت کا الزام عائد کرنے پر انہیں اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا ہے۔ ڈھاکہ میں ہزاروں طلبہ کے احتجاج کے باعث سڑکیں بند ہیں۔ طلبہ اتوار کے روز دو مسافر بسوں کے درمیان ریس کے باعث دو نوجوانوں کی ہلاکت پر احتجاج کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں گرفتار بلاگر رائف بداوی کی بہن سمر بداوی سمیت دو مزید خواتین سماجی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ خواتین ڈرائیونگ کے حق کے لیے سرگرم تھیں۔ زمبابوے میں انتخابات کے نتائج حکمران جماعت کے حق میں آنے کے بعد مظاہرے جاری۔ مظاہرین پر پولیس نے واٹر کینن اور آنسو گیس کے ساتھ اسلحے کا بھی استعمال کیا ہے۔
خبروں کا خلاصہ نازش ظفر نے پیش کیا اور سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ اب پروگرام میں شامل دوسرے موضوعات۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمین کی دوہری شہریت سے متعلق ایک مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت عظمیٰ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو بیرون ملک ملازمت کے لیے جاری کیے گئے این او سی کا جائزہ لے گی۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک۔
سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ کیسے ایک سابق آرمی چیف کو مدت ملازمت پوری ہونے کے فوری بعد بیرون ملک کسی دوسری نوکری کے لیے این او سی جاری کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری ملازمت کے لیے دو سال کا عرصہ گزارنا ضروری ہے، لیکن اس معاملے میں ایسا نہیں کیا گیا۔ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف بطور آرمی چیف مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد سعودی عرب میں مسلم اتحادی افواج کی سربراہی سنبھالے ہوئے ہیں اور انہیں سابق حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے اس ضمن میں این او سی جاری کیا تھا۔ عدالت نے فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شجاع پاشا کے بیرون ملک ملازمت پر بھی حیرانگی کا اظہار کیا اور کہا کہ کیسے شجاع پاشا اتنے حساس ادارے میں کام کرنے کے بعد دبئی میں کسی دوسرے ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اہم عہدوں پر تعینات افراد کو بیرون ملک نہیں جانا چاہیے، بلکہ ان کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنا بھی ناگزیر ہیں۔ سابق حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما الزام عائد کرتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شجاع پاشا نے سن 2014 میں اس وقت کے حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو حکومت کے خلاف دھرنے کے دوران مدد فراہم کی تھی۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے سرکاری ملازمین میں دوہری شہریت سے متعلق مقدمے کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ کیا قانون میں گنجائش موجود ہے کہ اگر کسی سرکاری ملازم کو ریٹائر ہوئے دو سال کی مدت مکمل نہ ہوئی ہو تو اسے بیرون ملک نوکری کے لیے این او سی جاری کر دیا جائے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ قانون میں یہ گنجائش موجود ہے کہ وفاقی حکومت کسی بھی شخص کو این او سی جاری کر سکتی ہے، جس پر بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت اس معاملے کو دیکھے گی کہ وفاقی حکومت سے مراد صرف وزیر اعظم ہے یا پوری وفاقی کابینہ۔ چیف جسٹس نے سیکرٹری دفاع سے استفسار کیا کہ فوج میں کتنے ایسے افراد ہیں جو دوہری شہریت کے حامل ہیں، جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ فوج میں ایسا ایک بھی شخص نہیں ہے جو دوہری شہریت کا حامل ہو۔ سپریم کورٹ نے سیکرٹری دفاع کو حکم دیا کہ وہ ایک سرکلر جاری کریں جس میں فوجی جوانوں اور افسران سے پوچھا جائے کہ کیا ان کی بیویاں دوہری شہریت کی حامل تو نہیں ہیں۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ بے شک اس معاملے کو مخفی رکھا جائے۔ سپریم کورٹ نے اس مقدمے کی سماعت 7 اگست تک ملتوی کر دی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
صوبہ خیبر پختونخوا میں اگرچہ پاکستان تحریک انصاف نے دو تہائی نشستیں حاصل کی ہیں اور حکومت سازی ان کے لیے آسان ہے، لیکن وزارت اعلیٰ کے عہدے کے لیے اب تک حتمی امیدوار کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ اس وقت سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اور سابق وزیر تعلیم عاطف خان کے نام مضبوط امیدواروں کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے عزیز اللہ خان۔
عام انتخابات کے بعد جہاں مرکز اور چاروں صوبوں میں حکومت سازی کے لیے کوششیں جاری ہیں، ان میں خیبر پختونخوا ایک ایسا صوبہ ہے جہاں تحریک انصاف دوسری مرتبہ حکومت بنائے گی اور اس مرتبہ دو تہائی اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد اپنی مرضی کی حکومت قائم کی جائے گی۔ اس کامیابی کا سہرا کس کے سر جاتا ہے؟ عمران خان جو مسلسل جدوجہد کرتے رہے، اور یا صوبے کی سطح پر اتنی بڑی کامیابی کے پیچھے سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کا ہاتھ ہے؟ سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ اس وقت جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار سامنے آئے ہیں وہ تمام کھل کر اپنے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔
جو ایک انہوں نے آج کل لابنگ شروع کی ہے، شاید اس کا پرویز خٹک کو نقصان ہوگا اور ان کی بجائے کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، اور میرے خیال میں اس وقت جو امیدوار لگتا یہ ہے کہ وہ عمران کے قریب ہے، اس دوڑ میں خاموشی سے آگے بڑھ رہا ہے، وہ عاطف خان ہے۔
اس بارے میں دو روز پہلے پرویز خٹک نے نومنتخب اراکین کا ایک اجلاس بھی پشاور میں طلب کیا تھا جس میں بڑی تعداد میں اراکین اسمبلی نے شرکت کی تھی اور اس کا اعلی قیادت نے نوٹس بھی لیا ہے۔ رحیم اللہ یوسفزئی کے مطابق پرویز خٹک کے اس اجلاس کے طلب کرنے کا مقصد طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا۔
اور دیکھیں کل جو ایک میسج آیا خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے ایم پی ایس کو کہ اجلاس جو ہے وہ چیئرمین کا سیکرٹریٹ جو ہے وہ بلائے گا، اس سے پہلے کوئی اجلاس نہ ہوگا اور نہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ پرویز خٹک نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 41 ایم پی اے کو اکٹھا کر لیا تھا، وہ ان کے حامی ہیں اور انہوں نے اجلاس بلایا اور انہوں نے فتح کا جشن منایا، حالانکہ میرے خیال میں وہ اپنی طاقت دکھانا چاہ رہے تھے۔ البتہ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ جو لوگ ان کے اجلاس میں آئے تھے وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے حامی ہیں۔
اسلام آباد میں جماعت کے مرکزی قائدین کے ہمراہ پرویز خٹک نے گزشتہ روز کہا تھا کہ عمران خان جو بھی فیصلہ کریں گے انہیں قبول ہوگا۔
یہ جو آپ گروپ کی بات کر رہے ہیں یہ آپ کے چینل نے بنایا ہوا، ہم نے کوئی نہیں بنایا، تو میں اس آپ کے پروپیگنڈا کو رد کرتا ہوں، کیونکہ کوئی کل ایسی بات ہوئی، ہم ملے بیٹھے، ہم دوست اکٹھے ہوئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی، تو پلیز یہ پروپیگنڈا چھوڑ دے۔ جو خان صاحب ہمارا لیڈر ہے، جو فیصلہ کرے گا ہم آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے جائیں گے۔ خان صاحب امریکہ سے کوئی لائے تو پھر بھی ہم ساتھ۔
وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں صوبہ خیبر پختونخوا میں دیگر امیدواروں میں مضبوط امیدوار مردان سے تعلق رکھنے والے عاطف خان ہیں، اور ایسی اطلاعات ہیں کہ عمران خان بھی چاہتے ہیں کہ جوان وزیر اعلیٰ ہو اور اس کے خلاف کوئی زیادہ شکایتیں بھی نہ ہوں۔ اس کے علاوہ پرویز خٹک، اسد کیسر اور حیدر علی ایسے اراکین ہیں جنہوں نے ایک صوبائی نشست کے ساتھ قومی اسمبلی کی نشستیں بھی حاصل کی ہیں۔ عمران خان مرکز میں عددی برتری برقرار رکھنے کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ تینوں اراکین مرکز میں رہیں اور صوبائی نشستیں چھوڑ دیں۔ پرویز خٹک کے 5 سالوں میں ان کے اراکین میں سے بھی چند ایک نے بھرپور مخالفت کی، جن میں پارٹی کے اندر اس وقت اختلافات پیدا ہو گئے تھے جب جماعت کے ایک وزیر ضیاء اللہ آفریدی کو احتساب کمیشن نے گرفتار کر لیا تھا۔ اس کے بعد جماعت کے اندر رکن صوبائی اسمبلی یاسین خلیل اور نسیم جاوید سمیت ایک درجن کے قریب اراکین نے پرویز خٹک پر کھلے عام تنقید شروع کر دی تھی اور ان پر بدعنوانی کے الزامات عائد کیے اور انہیں عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ حزب اختلاف کی جانب سے بھی پرویز خٹک کے خلاف آواز اٹھائی گئی اور سینٹ کے انتخابات میں پی ٹی آئی کے اراکین پر ووٹ دوسرے امیدواروں کے دینے کے الزام کے بعد ان باغی اراکین کو جماعت سے نکالنے کے فیصلے تک کیے گئے، لیکن پرویز خٹک مضبوط وزیر اعلیٰ رہے۔ بی آر ٹی کے معاملے پر بھی سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پرویز خٹک خیبر پختونخوا میں جماعت کی کامیابی کا سہرا اپنے سر لیتے ہوئے نجی محفلوں میں یہ کہتے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں اصلاحات میں ان کا کردار تھا، صوبے میں بڑے پیمانے پر قانون سازی اور ترقیاتی منصوبوں میں وہ پیش رہے، جبکہ صحت اور تعلیم کے میدانوں میں اصلاحات میں بھی ان کا کردار رہا ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اب بھارت کا ذکر، جہاں شمال مشرقی ریاست آسام میں 40 لاکھ افراد کو شہریوں کی فہرست سے نکالے جانے پر حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان محاذہ رائی بڑھتی جا رہی ہے۔ بی جے پی مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی کو ان کے اس بیان پر نشانہ بنا رہی ہے، تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ ملک میں خانہ جنگی پھیل سکتی ہے۔ دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم۔
آسام میں 40 لاکھ لوگ اس فکر میں ہیں کہ شہریوں کی فہرست سے نکالے جانے کے بعد اب وہ کیا کریں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ تو ابھی واضح نہیں ہے۔ لیکن یہ بات اب صاف ہوتی جا رہی ہے کہ دراندازی کا مسئلہ ایک اہم انتخابی موضوع بن سکتا ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کل کہا تھا کہ بی جے پی شہریوں کی فہرست کے نام پر لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کر رہی ہے، جو ایک خطرناک کھیل ہے اور جس کے نتیجے میں ملک میں خانہ جنگی پھیل سکتی ہے۔ آج بی جے پی کے کئی سرکردہ رہنماؤں نے ممتا بنرجی کو نشانہ بنایا، ان میں وفاقی وزیر گری راج سنگھ بھی شامل تھے۔
گرہ جدھ کا مطلب سمجھتی ہے، کہہ رہی ہیں دوسرے دیش سے آئے ہوئے بھگیروں کو گھسپیٹھیوں کے لیے، اور اس لیے کہہ رہی ہیں کہ یہ گھسپیٹھیے مسلم ہیں، اگر ہندو ہوتے تو وہ نہیں ان کی زبان کھلتی۔ ووٹ کے لیے کہہ رہے ہیں، ووٹ کے لیے کیا دیش کو دھرمشالہ بنا دیں گے؟
جواب میں ممتا بینرجی کا کہنا ہے کہ بی جے پی کے رہنما ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔
بی جے پی ابھی نروس ہے پولیٹیکلی،
कि उसका पता है आने वाला 19 में आने वाला नहीं है, तो इसी के लिए वो जो कहे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बात कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल बात करते हैं, हम उसको रिप्लाई करेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबल बात नहीं करेंगे, खाली गाली देंगे, तो गाली का जवाब हम गाली से नहीं देते हैं।
बीजेपी ने यह ऐलान भी किया है कि अब उसके रहनुमा मगरबी बंगाल जाकर गैर मुल्कियों के मसले पर तवज्जो मरकूज करेंगे। बीजेपी के रहनुमा पहले ही ये कह चुके हैं कि मगरबी बंगाल में भी शहरियों की फहरिस्त तरतीब देने की जरूरत है, क्योंकि उनके बकौल वहां भी करोड़ों बांग्लादेशी गैर कानूनी तौर पर आबाद हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि वो चाहें तो साल के 365 दिन मगरबी बंगाल जा सकते हैं, लेकिन वो रियासत में वो नहीं होने देंगी जो आसाम में हुआ है। बीजेपी के सदर अमित शाह ने कल कहा था कि शहरियत का रजिस्टर जिस मुआहदे के तहत मुरतब किया गया है उस पर 1985 में वजीर आजम राजीव गांधी ने दस्तखत किए थे, लेकिन किसी में इस पर अमल करने की हिम्मत नहीं थी।
इसको अमल करने की हिम्मत नहीं थी, हम में हिम्मत है, इसलिए हमें करने के लिए निकले।
आज कांग्रेस ने उनसे माफी का मुतालबा करते हुए राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चलने दी।
Chair knows what to do. Don't do this. Don't do this.
बीजेपी की कोशिश ये तासर पैदा करने की है कि कांग्रेस और दूसरी जमातें दरअंदाजों की हमदर्द हैं।
और अब कांग्रेस घुसपैठियों को बचाना चाहती। हम कांग्रेस से पूछना चाहते, सोनिया जी से पूछना चाहते कि बताइए घुसपैठ पर आपका स्टैंड क्या है।
लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो दरअंदाजी के हक में नहीं बल्कि दरअंदाजी के नाम पर आम शहरियों को हिरासा किए जाने के खिलाफ है। इंडिया में आइंदा बरस पार्लियामानी इंतखाबात होने वाले हैं और दरअंदाजी के मसले पर यह बहस अब आसानी से खत्म नहीं होगी। सुहेल हलीम, बीबीसी दिल्ली।
अमेरिका में एक वफाकी जज ने उस सॉफ्टवेयर की ऑनलाइन इशाअत को रोक दिया है जिसे डाउनलोड करके बासानी 3D प्रिंटर के जरिए बंदूकें प्रिंट की जा सकती हैं, जबकि अमेरिकी सदर ने भी अपनी एक ट्वीट में 3D प्रिंटिंग गन्स के ब्लूप्रिंट की ऑनलाइन इशाअत पर तहफ़ुज़ात का इजहार किया है। बीबीसी के नामानिगारों के मुरासलों का खुलासा नादिया सुलेमान की ज़बानी।
अमेरिका में आतिशी असलहे तक रसाई के हामी ग्रुप डिफेंस डिस्ट्रीब्यूटेड ने जुम्मे के रोज 3D प्रिंटेड गन्स बनाने के ब्लूप्रिंट शाये कर दिए थे, जबकि इशाअत की तारीख 1 अगस्त थी। कंपनी और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान रवां साल जून में इन ब्लूप्रिंट्स की कानूनी तौर पर इशाअत की इजाजत देने का मामला तय पा गया था। तहम अमरीका की 8 रियासतों और कोलम्बिया डिस्ट्रिक्ट ने हुकूमती फैसले के खिलाफ पीर के रोज मुकदमा कर दिया। उनका कहना है कि ऐसी बंदूकों की इजाजत देना खतरनाक है जिनका सुराग ना लगाया जा सके। अमरीकी रियासत सिएटल के एक वफाकी जज रॉबर्ट लास्टिक ने ये कहकर आरजी हुक्म इम्तनाई जारी किया है कि ये डिजाइन गलत हाथों में भी जा सकते हैं। तहम डिफेंस डिस्ट्रीब्यूटेड नामी कंपनी के बानी कोडी विल्सन ने इस बात पर इसरार किया कि गन प्रिंट करने के डिजाइन शाये करके वो कोई गलत काम नहीं कर रहे।
अगर मैं आपको AR-15 डाउनलोड करने की इजाज़त दूं, AR-15 राइफल बनाने की मुकम्मल मालूमात दूं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं AR-15 की आम सी मालूमात के अलावा कुछ और दे रहा हूं। मैं मालूमात शाया करने वाले नाशिर से मुख्तलिफ नहीं हूं। ये मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। मेरे ख्याल में आतिशी असले तक रसाई इंसानी वक़ार का तकाजा है, ये इंसान का बुनियादी हक है।
बीबीसी से बात करते हुए कोडी विल्सन ने इन इल्जामात की तर्दीद की कि 3D प्रिंटेड गन्स के डिजाइन ऑनलाइन शाये करके वो आम लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं।
I did this 5 years ago. It was the same conversation then. You know, in all that time, it's not like it left the internet.
मैंने ये 5 साल कबल किया था, जब भी यही बहस थी। आप जानते हैं कि इस तमाम अरसे में ये इंटरनेट से हटा नहीं था। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां आप इस गन को प्रिंट और डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसका इस्तेमाल होते हुए देखा है, लेकिन इसके जरिए कोई जुर्म होते नहीं देखा। और जहां तक मेरी मालूमात है, आज तक सिर्फ एक शख्स को इस गन को रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, और वो भी जापान में थे जो इस बारे में तजस्सुस का शिकार थे।
3D प्रिंटेड बंदूकों के ब्लूप्रिंट्स की ऑनलाइन इशाअत पर तनकीद करने वालों का कहना है कि इन बंदूकों को प्रिंट करना इंतहाई आसान है जबकि इनका सुराग नहीं लगाया जा सकता। अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स की अटर्नी जनरल मोरा हेली ने बीबीसी को बताया कि उनकी रियासत भी प्लास्टिक की इन बंदूकों के डिजाइन की ऑनलाइन इशाअत रोकने की हामी है।
I think that most people in this country think it's pretty outrageous that
میرے خیال میں ملک میں زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی عجیب بات ہے کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹل سٹور میں داخل ہو کر 3D پرنٹر خرید کر گھر لے جائے, ان معلومات کو ڈھونڈے اور دیکھتے ہی دیکھتے گن بنا لے. یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ کوشش کر رہی تھی کہ مجرم اور دہشت گرد اپنے گھروں پر خود ہی گنز بنا لے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہر طرح سے غلط تھا اور عدالت کے فیصلے پر خوش ہیں.
جہاں گن کنٹرول کے حامی گروہوں کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنی انتظامیہ کے بلو پرنٹس کی اشاعت کے فیصلے کو واپس لے لیں, وہیں خود صدر ٹرمپ نے بھی ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 3D گنز پرنٹ کرنے کے ڈیزائن کی آن لائن فروخت سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. واشنگٹن کے اٹرنی جنرل باب فرگوسن نے بھی عدالتی فیصلے کی حمایت کی. اٹرنی جنرل باب فرگوسن نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ وزارت انصاف کو کہیں کہ وہ 3D گنز کے ڈیزائن کی آن لائن اشاعت کی اجازت دینے کے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائیں, اور یہ کہیں کہ اس کے بارے میں معلومات کسی کو بھی مہیا کرنا غیر قانونی ہے.
یہ تھی نادیہ سلیمان. بچے کے لیے ماں کا دودھ کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ عالمی ادارہ صحت اس سلسلے میں بریسٹ فیڈنگ کا ہفتہ منا رہا ہے. تفصیل آنے کو ہے, سیروین ابھی جاری ہے.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس کیمرا ایکشن.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں.
باکس آفس کا بادشاہ کون, فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بک برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں, پاروں کو بھلا سکیں.
میری پیا بڑا بے دردی.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز.
پردے کے پیچھے کیا ہے, سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بچے نہ صرف کمزور اور پستہ قد ہیں بلکہ دوسرے صوبوں کے مقابلے میں ان میں شرح اموات بھی زیادہ ہے. کوئٹہ میں ایک سیمینار کے دوران ماہرین نے اس کی وجہ غذائیت کی کمی کو قرار دیا ہے. ماہرین کا کہنا تھا کہ بچوں کو تندرست رکھنے کے لیے ماں کا دودھ انتہائی ضروری ہے. کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ.
یہ سیمینار پوری دنیا میں ہفتہ شیر مادر کی مناسبت سے منعقد کیا گیا جس کا موضوع زندگی کی بنیاد تھا. نیوٹریشن سیل بلوچستان کے سربراہ ڈاکٹر علی ناصر بکٹی کا کہنا تھا کہ دودھ ماں پر بچے کا حق ہے.
یہ ماں کا دودھ جو ہے نا بچے کا بنیادی حق ہے, اور ماں اپنے اس بچے کو اس بنیادی حق دے.
بلوچستان میں تاثر عام ہے کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ماں کا دودھ ٹھیک نہیں ہوتا, جس کے باعث زیادہ تر مائیں پیدائش کے 3 روز تک بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہیں. سیمینار کے شرکا کہنا تھا کہ ماں کا دودھ پیدائش کے پہلے گھنٹے سے ہی بچے کو پلانا بہت ضروری ہے. سیمینار میں شریک ڈاکٹر سبینہ بلوچ کا کہنا تھا کہ پہلے روز کا دودھ بچے کو کئی بیماریوں سے بچانے کا ہتھیار ہے.
ماں کے دودھ کے اندر جو پہلے 3 دن میں دودھ بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کولوسٹرم, اور وہ بہت ہی مفید دودھ ہوتا ہے جس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, اور ماں کو اپنے بچے کو وہ دودھ ضرور دینا چاہیے. اس کے اندر بہت سارے اینٹی باڈیز ہوتے ہیں جو بچے کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتے ہیں.
ماہرین کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں کم خوراکی کی وجہ سے نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ سالانہ 1000 زندہ پیدا ہونے والے بچوں میں سے 63 بچے پیدائش کے 1 ماہ کے اندر ہلاک ہوتے ہیں, جبکہ 57 بچے اپنی پہلی سالگرہ تک پہنچنے سے پہلے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. علی ناصر بکٹی کا کہنا تھا کہ کم خوراکی سے بچوں کی بڑی تعداد لاغرپن کا بھی شکار ہے.
شدید غذائی کمی کے جو بچے ہیں ان کی تعداد 16.1% ہے, اور جو بچے قد کے حساب سے جو ہے نا ان کا ہائٹ کم ہوتا ہے وہ تقریباً 52% ہے.
سیمینار کے دوران بتایا گیا کہ کم خوراکی کی وجہ سے بلوچستان میں بچوں کے خون کی کمی کا تناسب 57% ہے. ماہرین نے اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو آئندہ جسمانی اور ذہنی طور پر ایک کمزور نسل پیدا ہوگی. اس صورتحال کے پیش نظر انہوں نے بلوچستان میں نیوٹریشن کے حوالے سے ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
آپ نے سنا کہ بچوں میں جسمانی کمزوری کا ایک بنیادی سبب ابتدائی عمر میں ماں کا دودھ نہ ملنا ہے۔ ماں کے دودھ کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے عالمی ادارہ صحت آج سے ہفتہ شیر مادر یا بریسٹ فیڈنگ ویک منا رہا ہے۔ جنوبی ایشیا کے ممالک میں، بھارت میں 54% اور بنگلہ دیش میں 55% مائیں بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں۔ میں نے پاکستان کی غیر سرکاری تنظیم ہیلپ کی سینئر پروگرام مینیجر ڈاکٹر یاسمین سلمان سے بات کی، اور پہلے ان سے پوچھا کہ پاکستان میں بچوں کو ماں کا دودھ پلانے کی شرح کتنی ہے۔
دیکھیں، پاکستان میں 97% بچے جو ہیں وہ عمر کے کسی نہ کسی حصے میں، یعنی 2 سال سے پہلے مائیں ان کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں۔ بیسیکلی جو ایشو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ماں بچے کو بریسٹ ملک نہیں دے رہی ہے۔ جو 3 امپورٹنٹ پریکٹسز بریسٹ ملک کے سلسلے میں ہیں وہ یہ ہے کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو تو ودن 1 گھنٹے کے اس کو ماں کا دودھ شروع کروا دینا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ پہلے 6 ماہ میں بچے کو، ماں کو چاہیے کہ اپنے دودھ کے علاوہ کچھ نہ دے، یعنی ایون کہ پانی کو بھی اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے اور غذا کی تو خیر بالکل ہی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ۔ تو 6 مہینے کے اندر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنا اور صرف اپنا دودھ دے۔ اور تیسری جو ایک امپورٹنٹ پریکٹس، ریکمینڈیڈ پریکٹس ہے، وہ یہ ہے کہ 2 سال تک ماں اپنے بچے کو اپنا دودھ پلاتی رہے۔ 6 ماہ کے بعد وہ اوپر کی غذا تو شروع کر ہی دیتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ اپنا دودھ پلائے۔ اب پاکستان میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کافی بڑی تعداد میں مائیں اپنا دودھ دیتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ارلی انیشیشن نہیں ہوتی، یعنی پہلے 1 گھنٹے کے اندر مائیں اپنا دودھ نہیں شروع کرتی ہیں۔
جی بالکل، وہ اس میں وہ گھٹی پلا دی جاتی ہے، یا
گھٹی پلا دی جاتی ہے، مختلف طرح کی دوسری چیزیں دے دی جاتی ہیں۔ اس طرح سے ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ بھی نہیں ہوتی۔ ماں کے ذہن میں کچھ مس بھی ہے کہ ہمارا دودھ پورا نہیں پڑ رہا، تو خاص طور رورل ایریا میں وہ لوگ بکری کا دودھ، گائے کا دودھ دے دیتے ہیں، یا شہری علاقوں میں لوگ خواتین جو ہیں وہ فارمولا ملک بھی پلانا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ارلی انیشیشن تو صرف اور صرف 27% میں ہو رہی ہے پاکستان میں، اور اسی طرح سے جو ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ ہے وہ 37% میں ہو رہی ہے۔ یہ میں جنرل آپ کو پاکستان کے اپروکسیمیٹ فگرز بنا رہی ہوں۔ سندھ میں، چونکہ ہماری آرگنائزیشن سندھ میں کام کر رہی ہے اور ہم لوگ نیوٹریشن اور بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے یہاں کام کرتے ہیں، تو سندھ میں تو حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ اچھا، اب یہ جو فگرز ہیں ہمارے، ان کو اگر آپ ساؤتھ ایشین کنٹریز سے اس کا موازنہ کریں تو انڈیا، پاکستان، جیسے ہم 5 کنٹریز لے لیتے ہیں کہ سری لنکا ہے، انڈیا ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، اس سے ورسٹ جو حالات ہیں وہ پاکستان میں ہیں۔
آپ نے کہا کہ بچوں کو پہلے 6 مہینے میں ماں کے دودھ کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پاکستان میں گرمی کا موسم خاصا شدید ہوتا ہے، اور اس میں بھی یعنی ضرورت نہیں ہے پانی وغیرہ پلانے کی؟
اصل میں اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ کو اس طرح سے بنایا ہے، اس کے اندر قدرتی طور پہ اتنا پانی ہوتا ہے کہ چاہے بچہ گرمی میں بھی ہو یا سردی میں ہو، کسی بھی موسم میں ہو، ماں کے دودھ کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب مسئلہ سارا شروع یہ ہوتا ہے کہ ماں جب یہ سمجھتی ہے کہ بھائی یہ دودھ کے علاوہ اس کو پانی کی ضرورت ہے، گرمی بہت زیادہ شدید ہے۔ اب پانی، آپ کو پتہ ہے کہ سیف ڈرنکنگ واٹر بھی تو اویلیبل نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ اب مائیں جب اس کو کنٹامنیٹڈ پانی دیتی ہیں تو پھر اس کو ڈائریا ہو جاتا ہے، اور وہ ڈائریا ہوتا ہے تو وزن اور اس کا گرنا شروع ہو جاتا ہے، تو بچہ ہو جاتا ہے میل نریش۔ تو یہ ایک وشیس سائیکل چلتی رہتی ہے۔ میل نریش جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو انفیکشن زیادہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے،
آپ نے ابھی سنا ہوگا، ابھی ہمارے نئے پرائم منسٹر جو بننے والے ہیں انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا کہ پاکستان میں تقریباً 48% بچے ایسے ہیں جو اسٹنٹڈ ہیں۔ وہ اسٹنٹڈ صرف فزیکلی نہیں ہے، ان کو نیوٹریشن صحیح ملی نہیں ہے، تو وہ مینٹلی بھی اسٹنٹ، ان کی برین کی گروتھ نہیں ہوئی ہے صحیح۔
اچھا ڈاکٹر یاسمین سلیمان، آپ نے کہا کہ جنوبی ایشیا کے ممالک، 5 ممالک میں اگر موازنہ کیا جائے تو پاکستان میں بچوں کو ماں کا دودھ صحیح معنوں میں، صحیح طریقے سے پلانے میں پاکستان کی صورتحال بہت خراب ہے، تو کیا کوئی پالیسی ہے پاکستان میں جس کے ذریعے فروغ دیا جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی راغب کیا جائے کہ وہ بچوں کو اپنا دودھ پلائیں؟
دیکھیں، پاکستان میں ایک تو انفنٹ اینڈ ینگ چائلڈ فیڈنگ پریکٹسز کے اوپر ایک پوری اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بریسٹ فیڈنگ کے اوپر لیجسلیشن بھی ہے۔ WHO نے جو اپنا ایک کوڈ آف بریسٹ ملک سبسٹیٹیوٹ کی مارکیٹنگ کا جو کوڈ بنایا تھا 1981 میں، اس پر پاکستان نے 2002 میں لیجسلیشن بنایا تھا فیڈرل لیول پہ، 2006 میں اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بھی بن گئے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں شروع ہوئی تھی. 2010 کے اندر جب وہ 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو اس کے بعد پروونسز کو اختیارات دے دیے گئے کہ وہ اپنے اپنے صوبوں میں اپنے اپنے لیجسلیشنز بنائیں. اب یہ 2018 ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز ابھی بھی نہیں بنے ہیں. اور اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے کہ وہ جو فارمولا ملک بنانے والی جو کمپنیز ہیں, جو مینوفیکچررز ہیں, وہ ان کی بھی اس میں کافی حد تک مداخلت ہے. یہ جو لیجسلیشن ہے, اگر اس کے رولز اینڈ ریگولیشن بن جاتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس سے بھی بہت فرق پڑے گا. کیونکہ حالانکہ یہ لیجسلیشن پاس ہو چکا ہے, لیکن آپ کراچی جیسے بڑے شہر میں یہ دیکھیے تو آپ کو جگہ جگہ پہ یہ بریسٹ ملک سبسٹیٹیوٹ کے انفنٹس کی جو ڈائٹ ہے, اس طرح کے آپ کو بینرز اور
اشتہارات وغیرہ نظر
آئیں گے, اشتہارات نظر آئیں گے. آپ کو کھلے عام آپ کسی بھی دکان پہ چلے جائیں اور آپ کو کوئی بھی دودھ کا ڈبا چاہیے آپ کو مل جائے گا, کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے.
آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر باہر کے دودھ کی ڈبے کے دودھ کی ضرورت ہے تو اس پہ کوئی پابندی ہونی چاہیے, وہ کوئی ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کرے, ڈاکٹر اس کو تجویز کرے, اس کے بعد ہی وہ دستیاب ہو.
ہاں, اصل میں میرا تو خیال ہے, لیکن یہ میرا خیال نہیں ہے, یہ تو لیجسلیشن بنا ہوا ہے اور یہ تو WHO کی بہت اسٹرانگ ریکمینڈیشن ہے جو انہوں نے 1981 سے دی ہوئی, انہوں نے تو بنایا ہوا تھا. اچھا, یہ جو بریسٹ ملک سبسٹیٹیوٹ بنانے والی جو کمپنیز ہیں وہ ڈاکٹرز بھی, مطلب اب ہر پیشے میں آپ کو پتا ہے کہ اچھے برے سارے لوگ ہوتے ہیں, لیکن کافی ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود ان کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں. غریب ماؤں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کے پاس پانی بھی صاف نہیں ہوتا, بوٹل کو اسٹرلائز نہیں کرتی ہیں, تو آبویسلی وہ ایک سائیکل چلتی رہتی ہے, میل نیوٹریشن, ڈائریا, انفیکشن, میل نیوٹریشن اور بوٹل فیڈنگ, یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک بات کی کہ بعض مائیں یہ سوچتی ہیں کہ شاید ان کا دودھ ناکافی ہے ان کے بچے کے لیے, لیکن ایسا واقعی بھی تو ہوتا ہے نا کہ بعض ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ یا تو بالکل نہیں اترتا بچے کی پیدائش کے بعد, یا اگر اترتا ہے تو اس کی مقدار واقعی کم ہوتی ہے, تو ایسی ماؤں کو آپ کیا مشورہ دیں گی, وہ کیا کریں؟
دیکھیے, زیادہ تر یہ ایک سوچ ہوتی ہے ماؤں کی, کہ اگر وہ یہ سوچ لے کہ میرا دودھ کافی نہیں ہے, اگر ان کی اپنی نیوٹریشن ٹھیک ہے, اگر وہ اپنی غذا کا خیال رکھ رہی ہیں, تو میجورٹی ماؤں میں یہ مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو وہی بات ہے کہ اویئرنیس دینا, ان کی کاؤنسلنگ کرنا, اور یہ کام رورل سندھ میں ہو بھی رہا ہے کہ ہاؤس ٹو ہاؤس جا کے جو ہے ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ ان کے پاس جاتی ہیں اور ان کی کاؤنسلنگ کر رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مائیں اگر خود اپنی غذا کا خیال رکھیں تو یقیناً ان کا اپنا دودھ بھی بہت اچھا بنے گا. یہ تو قدرت کا ایک نظام ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے, تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا, بھینسیں ہیں, ان کو بھی دودھ آ رہا ہوتا ہے, ان کے بچے تو کبھی ہی وہ بھینسیں تو کبھی نہیں کمپلین کرتی کہ ہمارا دودھ ہمارے بچوں کو کافی نہیں ہوتا. ان کے بچے بھی پی رہے ہوتے ہیں, انسان کے بچے بھی پی رہے ہوتے ہیں, انسان بھی پی رہے ہوتے ہیں. یہ ایک سائیکولوجیکلی بھی لوگوں کے ذہن میں یہ ایک کانسیپٹ بن چکا ہے, دودھ کم آ رہا ہے. دوسرا, شہر کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سے اچھی میجورٹی آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ جابس پہ جاتی ہے, کام کرتی ہے, تو وہ ان کے لیے ایزی رہتا ہے کہ وہ باٹل فیڈنگ اسٹارٹ کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ شہر کی خواتین ہیں, وہ شاید سمجھتی ہیں کہ باٹل فیڈنگ کرنے سے ہمارا فگر متاثر ہوگا یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی. تو شہر میں وجوہات بالکل مختلف ہیں اور رورل ایریاز کے اندر وجوہات بالکل مختلف ہیں.
اچھا, شہروں میں
اویئرنیس کی کمی ہے.
شہروں میں وہ خواتین جو کام کرتی ہیں فیکٹریوں میں یا دفاتر میں اور ان کے شیرخوار بچے بھی ہیں, تو ان کے لیے کیا اس طرح کی سہولیات ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے جا کے کہیں پہ نرسری میں کہیں ان کو رکھ لیں اور وقتاً فوقتاً بچوں کو دودھ بھی پلاتی رہیں, اپنا کام بھی کرتی رہیں؟
دیکھیے, یہ ہونا تو چاہیے, لیکن ہمارے ملک میں تو بہت ہی کم, میرے خیال آٹے میں نمک کے برابر کوئی ادارے ہوں گے جو اس طرح کی فیسلٹیز دے رہے ہوتے ہیں نا. پہلے میٹرنیٹی لیو ہے, ایٹ لیسٹ اتنی ہے کہ 3 months میٹرنیٹی لیو آپ لے سکتے ہیں, کہ پہلے 3 months میں آپ جو ہے آپ گھر پہ بیٹھیں اور بچے کو فیڈ کرائیں. لیکن آبویسلی 3 months کے بعد جب ماں کام پہ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. لیکن اس میں یہی ہے کہ بریسٹ ملک کو آپ ایکسپریس کر کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں, فریزر میں رکھ دیں تو اس سے بھی زیادہ کافی دن چل جاتا ہے. تو اگر گھر پہ کوئی ٹیک کیئر کرنے والا ہے تو وہ اس کو وہ دودھ پلا سکتا ہے. لیکن پھر یہی ہے کہ بوٹل ریکمینڈیڈ نہیں ہے, وہ دودھ جو ہے کپ کے ذریعے, یا بچہ اگر بہت ہی چھوٹا ہے تو اس کو چمچ کے ذریعے پلایا جائے.
یہ تھی ڈاکٹر یاسمین سلیمان. سیربین اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے سقلین امام, پروڈیوسر عارف شمیم, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے الیسٹر بیوس اور اسلام آباد میں اسرار الحق. اجازت دیجیے, خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش ظفر.
پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران کہا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو بیرون ملک ملازمت کے لیے جاری کیے گئے این او سی کا جائزہ لیا جائے گا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو آئی ایس آئی پر عدالتی معاملات میں مداخلت کا الزام عائد کرنے پر انہیں اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا ہے۔ ڈھاکہ میں ہزاروں طلبہ کے احتجاج کے باعث سڑکیں بند ہیں۔ طلبہ اتوار کے روز دو مسافر بسوں کے درمیان ریس کے باعث دو نوجوانوں کی ہلاکت پر احتجاج کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں گرفتار بلاگر رائف بداوی کی بہن سمر بداوی سمیت دو مزید خواتین سماجی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ خواتین ڈرائیونگ کے حق کے لیے سرگرم تھیں۔ زمبابوے میں انتخاب کے نتائج حکمران جماعت کے حق میں آنے کے بعد مظاہرے، مظاہرین پر پولیس نے واٹر کینن اور آنسو گیس کا استعمال کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔